الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. رسالة زيارة درود والسلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك یوم القیامة، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب
کہ آپ کس کس کام سے خوش ہوتے ہیں؟
ایسے کئی کام ہیں، دعوت اسلامی کے کام کے تعلق سے مدنی قافلوں میں جو یعنی ایسے مسافر جیسے 12 ماہ والے، 26 ماہ والے یا وقف جو مستقل ہو جاتے ہیں اور واقعی ہو جاتے ہیں، ان کو تو میں اپنا پیارا سمجھتا ہوں، کیونکہ میں دعوت اسلامی والا ہوں اور میری تمنا ہے کہ میں نے تو موت آنی، مجھے تو موت آنی ہے، کنفر میں ہم سب کو آنی ہے، اس کا انکار کفر ہے موت کا. دعوت اسلامی میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ طویل عرصے تک چلے، اور میرے ذہن میں یہ بات راسخ ہو گئی ہے کہ مدنی قافلے دعوت اسلامی کو چلانے کے لیے مطلب لازمی، یہ نہیں ہوں گے دعوت اسلامی چلے گی نہیں، دنیا بھر میں پھیلے گی نہیں، بہت مشکل سے مر جائے گی. قافلوں نہیں جا جا کر ہر جگہ جلایا، خود باب المدینہ میں الحمدللہ مطلب بے شمار علاقوں میں جا جا کر ہم نے اسلامی بھائیوں کو بیان کیا، اکٹھا کیا، اور یوں باب المدینہ میں پھیلی ہوئی، دوسرے شہر میں گئے، دوسرے شہروں میں گئے، دوسرے صوبوں میں گئے، تو اس طرح پیغام پہنچا، دوسرے ملکوں میں پیغام پہنچا، تو قافلوں نے جا جا کر الحمدللہ مبلغین نے پہنچ پہنچ کر سب کو جگایا. تو کوئی جب بولتا کہ میں 12 مہینے کے لیے وقف ہوں تو مجھے ایک اندرونی طور پر قلبی طور پر مسرت ہوتی ہے، دیکھو یہ اس کے کھیلنے کے دن ہیں، اس نے جوانی دعوت اسلامی پر لٹا دی ہے، اب نہ بےچارا یہ گھر جاتا ہوگا، نہ اچھا کھانے کو ملتا ہوگا، نہ صحیح آرام ملتا ہوگا. قافلے میں تو آزمائش ہوتی ہے، سفر پھر سفر مر گیا، مجھے پتا ہے کیا آزمائش ہوتی ہے. یہاں فیضان مدینہ میں آپ موتقف ہیں اور اتنے بہترین انتظامات، اس کے باوجود بہت سو کو معاذ اللہ گھٹن محسوس ہوتی ہوگی، بس اب جلدی چاند نظر آئے، کل کا ہوتا آج ہو جائے ہم نکل جائیں، جیسے کہ سامان مان بھی لیے بہت سو نے، جلدی بس نکل جائے گا، حالانکہ کل کا پورا چانس ہے، 30 روزے ممکن ہے، ناممکن تو نہیں ہے، آج کا تو تیہ نہیں ہے. اگر کہیں چاند ہو بھی گیا بالفرض پاکستان کے باہر کی کوئی خبر آپ نے سن بھی لی ہے، تو اس کا مطلب یہ بھی دو دن کا بھی فرق ہے، میرا تجربہ ہے دو دن کا فرق بھی ہوا ہے، جیسے مدینہ شریف میں چاند ہوا اس کے 2 دن بعد ہمارے یہاں چاند ہوا ہے، بالکل مجھے یاد ہے اسی طرح ایسا ہوتا ہے، کیونکہ اپنے دل تو سچی بات ہے بالکل اداس ترین ہے سر، موڈ بالکل نہیں. پھر اپنے ان اسلامی بھائیوں کو جنہوں نے رات دن انسیت اور محبت کا اظہار کیا، وہ ایسے لے کے بھاگنے پر تل گئے، اور شاید چاند کی خبر سن کر یہ ہاتھ میں بھی نہیں ہے، گجرے ڈالیں گے ان کے عزیز آ کر، اور یہ جھومتے ہوئے خوشی خوشی شاید مسجد چھوڑ جائیں گے. ہاں کچھ ہوں گے ایسے غمگین جو بےچارے منہ لٹکائے بیٹھے ہوں گے یا رو رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں مدنی سمجھ عطا فرمائے، ایسے مواقع بار بار آتے نہیں. میری قافلوں سے مجھے سرور حاصل ہوتا ہے، کوئی بولتا ہے میں 3 دن کے لیے سفر کر رہا ہوں، 12 دن کے لیے سفر کر رہا ہوں، یہ سفر کر کے آیا ہوں تو دل خوش ہوتا ہے، اس انعامات کا کارڈ جو مسلسل بھرتا ہی رہتا ہے. اچھا پھر اس کے مدنی انعامات کی تعداد سن کر بڑی خوشی ہوتی ہے، کوئی بولتا ہے میرے 68 مدنی انعامات ہیں، 69 ہیں، تو دل بڑا خوش ہوتا ہے، یہ ماشاء اللہ بہت اس کا جذبہ اور یہ بڑی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ کسی طرح اپنی منزل کو پا لیں، اللہ کا قرب حاصل کرنا، اس کی رضا پانا، یہ ہماری منزل ہے کہ ہم سے کسی طرح رب راضی ہو جائے. تو عمل کے ذریعے بھی رب کو راضی کرنے کا طریقہ تو ہے، اس نے اعتقاد کے ساتھ اخلاص کے ساتھ مدینہ ہو جائے. دعوت اسلامی کا زیادہ کام کرتا ہے جب سنتا ہوں یا مجھے پتا چلتا ہے کہ بہت ایکٹیو ہے دعوت اسلامی کا کام کرتا ہے، اور اس میں پناہ پناہ قربانیاں دی ہیں، دعوت اسلامی کے کام میں رکاوٹ بننے والی بہت بڑی نوکری جس میں اچھی خاصی تنخواہ دی، یہ چھوڑ کر اس نے مختصر تنخواہ والی نوکری اس لیے اپنائی تاکہ دعوت اسلامی کام کے لیے وقت ملے، اس میں وقت نہیں ملتا تھا، ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوڑتے ہیں، ایسوں سے بہت مجھے خوشی ہوتی ہے دلی طور پر، سمجھو رواں رواں اس کے لیے دعا دیتا ہے کہ دیکھو اس کو اللہ کے دین سے کتنی محبت ہے کہ 10,000 کی تنخواہ چھوڑ کر اس نے 4,000 کی تنخواہ والی نوکری اس لیے لی کہ وہ 10,000 والی تنخواہ جو تھی وہ دعوت اسلامی کے مدنی کام کے لیے رکاوٹ بنتی تھی، ڈیوٹی ہارڈ تھی اور یہ تھک جاتا تھا اور اس میں اس کو سہولت ہے۔ دین تو قربانیوں سے پھیلا بھی ہے، ہر نبی نے قربانی ہی تو دی ہے، جس نے بھی دین کی خدمت کی اس نے قربانی دی ہے۔ تکلیفوں کا شکوہ، پریشانیوں کا شکوہ کہ وہ یوں بولتا ہے، یہ یوں بولتا ہے، فلاں تکلیف دیتا ہے، فلاں تانے دیتا ہے، تو یہ کام تو ایسا ہے کہ اس کو مطلب آپ کانٹوں کی باہر پر چل کر ہی کر سکتے ہیں، پھولوں کے سٹیج پر بیٹھ کر نہیں کر سکتے۔ میں ابھی آپ کے سامنے بلند صوفے پر بیٹھا ہوا ہوں تو آپ کو یہ لگتا ہوگا اس کو پھولوں کا سٹیج ہے، جتنی سخت کانٹوں کی باڑ میری ہے نا آپ میں سے کسی کی نہیں ہوگی۔ یعنی مجھے جو صدمے ہیں نا ان میں ایک صدمہ یہ کہ ایک بار پھر میں نظر بند ہو جاؤں گا، ہاں نہ میں کہیں آ سکتا ہوں نہ جا سکتا ہوں اپنی مرضی سے، تو الا کبھی ضرورت سے کہیں جانا ہوا تو پہرے کے ساتھ۔ تو اب لوگ تو سمجھتے ہوں گے اس کو مزہ ہے، اس کا بڑا روپ پڑتا ہے، خدا کی قسم میرے دل سے پوچھو کہ میں کتنا اس معاملے میں بعض اوقات افسردہ ہو جاتا ہوں کہ میں بالکل قید ہو گیا۔ ایک وقت تھا کہ میں مطلب اسکوٹر پر کسی کے ساتھ بیٹھ کر دن دناتا پھرتا تھا، ایک دن میں کئی کئی بیان میں نے کیے اور بار ہا کی الحمد للہ جب آزاد تھا، اب بالکل آزادی ختم ہو گئی۔ میرے کو تو یہ غم ہے، کاش یہ مطلب میرے ساتھ ہر سین کے مسائل نہ ہوتے آزاد۔ تو آپ لوگ آزاد ہیں، اس آزادی سے فائدہ اٹھائیں، فرصت کو غنیمت جانیں مصروفیت سے پہلے۔ فرصت ہے آپ کو تو کام کریں، آزاد ہیں تو آپ کام کریں، آپ بھاگ دوڑ کریں، آپ کے بھاگ دوڑ کے دن ہیں۔ دیکھو میرے پاؤں میں تو یہ سیکیورٹی کی بیڑیاں پڑ رہی ہیں، کسی کے پاؤں میں لکوے کی فالج کی بیڑیاں پڑ سکتی ہیں، مرض کی بیڑیاں پڑ سکتی ہیں، بیمار ہو سکتا ہے، کینسر ہو جاتا ہے آدمی کو، وہ لگ جاتا ہے بےچارا بستر میں، تو کئی امراض آتے ہیں۔ تو اس سے پہلے کہ اللہ نے صحت بخشی ہے اس کا کرم، اب بھاگ دوڑ کرو اللہ کے دین کے لیے، دوڑو خوب دوڑو خوب دوڑو، پیچھے مڑ کے ہی مت دیکھو، یوں سمجھ کر کہ میری منزل بہت دور ہے اور مسلسل مجھے چلتے 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 ہی چلے جانا، میں اگر سانس لینے کے رکوں گا تو کہیں میری منزل میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ اس طرح مطلب مسلسل سعی پائے ہم کی کوشش فرمائیں۔ تو میرا پیارا وہ ہے کہ جو دین کا زیادہ زیادہ کام کرتا ہے، باقی ہم مسکے لگاتے ہیں، گریل پر چپکے رہتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک آدمی نے کئی کئی تسمیاں لی ہوں گی، کئی کئی کارڈ لیے ہوں گے، یہ عقیدت اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، مگر یہ کہ میں اصل مطلب میں کام چاہتا ہوں، میری دعوت اسلامی، میں نے بولا میں دعوت اسلامی والا ہوں اور میں دعوت اسلامی اندر ہوں، دعوت اسلامی میرے اندر، تو میں دعوت اسلامی کو پھلتا پھولتا دیکھتا ہوں، خوش ہوتا ہوں، جہاں سنتا ہوں کام ٹوٹ گیا تو میں رنجیدہ ہو جاتا ہوں۔ ہمارے کام کو سمجھ لیا شیطان نے کہ انہوں نے جانا تو سب نے سرکار کے دامن میں چھپ کر جنت، اور جتنا ہو سکے ان کو تاخیر کرواؤ، کسی کو جہنم میں جھونکوا دو، جس سے یعنی جتنا بن پڑے ان کو مطلب اب کام میں ان کو سست کر دو، غفلت میں ان کو مبتلا کر دو، ہے تو یہ اہل حق، اور جو اہل حق نہیں ہے ان کا کام میں بھی دل لگواتا ہے، انہوں نے رہنا تو میرے ساتھ ہے، شیطان سمجھتا ہے، تو ان کو اتنا نہیں تنگ کرتا، ہمیں بہت تنگ کرتا ہے، کیونکہ ہمارا ایمان چھیننے میں الحمدللہ وہ کامیاب نہیں ہو سکا، انشاءاللہ کبھی بھی نہیں ہوگا، لیکن اس کی صورت یہی ہے کہ دامن مصطفیٰ ہاتھوں سے نہ چھوٹے۔ اگر محبوب کی عظمت کم ہو گئی یا جن کے دلوں میں محبوب کی عظمت نہیں ہے ان کی صحبت ملی تو پھر مت بولنا، پھر بیڑا غرق ہو جائے گا، پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو دعوت اسلامی کا دروازہ پکڑ لیا تو بس اس کو تھامے، انشاءاللہ اسی کے ذریعے اللہ کی رضا ملے گی، اس کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوگی، اسی ذریعے سے مدینہ ملے گا، اسی ذریعے سے جنت ملے گی، اسی ذریعے سے انشاءاللہ جنت میں آقا کا پڑوس ملے گا۔ تو یہ تو باتیں تھیں تنظیمی کاموں کے حوالے سے، اب رہا مطلب اور معاملہ، تو مجھے روزوں سے بہت پیار ہے، مطلب یوں کہیے کہ جنون کی حد تک پیار ہے۔ ایک دور تھا کہ جب میں دورے کرتا تھا جگہیں پکتی تھیں، سحری سحری کے نام پر لوگ روزے رکھتے تھے، فیسوں میں بھی روزے لیتا تھا اور لوگ دیتے تھے مجھے فیسے، جب رجب المرجب قریب آتا ہے تو میری خوشیاں بہار ہونا شروع ہوتی ہیں، جب رجب شریف کی تشریف آوری ہو جاتی ہے دل خوش ہو جاتا ہے، اس لیے کہ رجب شعبان اس میں میرے بچے بھی روزے رکھتے ہیں، اچھا ہمارے جامعت المدینہ والے بہت میرا تعاون کرتے ہیں اور کئی طلبہ ہمارے الحمدللہ پورے انہیں رجب شعبان کے روزے رکھتے ہیں، کئی سو میں داوودی رکھتے ہیں، ایک چھوڑ کر ایک بیچ میں چھوٹ جاتے ہیں بیچاروں کو پڑھائی بھی کرنی ہوتی ہے، اچھا بعض اساتذہ بھی رکھتے ہیں، بعض اسلامی بھائی بھی رکھتے ہیں، دو دو یہ رجب شعبان کے روزے تو بس وہ اچھا میرے ساتھ جو اسلامی بھائی رہتے ہوتے ہیں کام کرتے ہیں ان میں بھی کچھ رکھتے ہیں، تو رجب شریف میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے شہری میں بھی رونق ہوتی ہے روزانہ رجب میں شعبان میں اس طرح تقریباً رونق ہوتی ہے، تو بس مجھے مزہ آتا ہے، میرا بس یہ یوں سمجھو میرا شوق ہے مشغلہ ہے کہ وہ سحری ہوتی رہے افطاری ہوتی رہے روزے ہوتے رہے مزہ آتا ہے. اب رمضان شریف میں تو بہت زیادہ مزہ آتا ہے کہ ہر ایک روزہ رکھتا ہے مسلمان، اب رمضان جا رہا ہے تو بس وہ دل کی اداسی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ اب وہ سب کھائیں گے پئیں گے سگریٹیں پھونکیں گے جن کو ہوٹلیں آباد ہو جائیں گی وہ چائے کے چسکے لگتے رہیں گے، تو یہ میری بس اپنی کیفیت ہے کہ وہ سب روزے رکھیں، بچے بھی رکھیں بڑے بھی رکھیں، ہر فرد روزانہ روزہ رکھے. اب اس شوق کا کوئی حل تو ہے نہیں، یہ شوق پورا تو ہونا نہیں میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن میرا یہ شوق ہے، مجھے روزوں سے محبت ہے، مجھے روزے رکھنے والے مہینوں سے محبت ہے، آپ لوگ گواہ ہو جائیں کہ مجھے روزوں سے محبت ہے، اللہ میری اس محبت کو قبول فرما لے اور مجھے اس میں اخلاص عطا فرمائے، اور شاید میں نے زندگی میں پہلی بار ان روزوں کی محبت کا اس انداز میں اظہار کیا ہے شاید. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وسلم صلوا على النبي.
آپ کا روزوں کا اتنا پختہ ذہن کیسے بنا؟
دعا فرما پختہ بن جائے ذہن، بہرحال بنا. وہ ایسا ہوا کہ بہت سال پہلے وہ اسلامی کے اوائل تھے غالباً، یا پتہ نہیں دعوت اسلامی شروع نہیں ہوئی تھی شاید نہیں ہوئی تھی، کسی نے مجھے کہا، ایک ملنے والا تھا بڑا نیک آدمی تھا، اس کے بارے میں مجھے کہا کہ یہ بڑے عاشق رسول ہیں اور ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں. مجھے بہت تعجب ہوا، ہر پیر کو روزہ. تو پھر میرے ذہن میں آیا کہ مجھے بھی تو سرکار سے محبت ہے، جب اس نے بتا نہیں ہر پیر کو اس لیے روزہ رکھتے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیر شریف کو بھی عادت ہوئی تھی، اس طرح یہ باتیں پتا چلی تو سرکار سے محبت ہے میں بھی روزہ رکھوں، تو یوں میں نے پیر شریف کا روزہ رکھنا شروع کیا. پھر پتا چلا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعرات کو بھی روزہ رکھتے تھے، تو فلاں دن بھی روزہ رکھتے تھے، تو یوں پھر اس میں بڑھنا شروع ہوا. اور جو نوبت آئی وہ آپ کے سامنے جو عرض کر چکا ہوں کہ اب روزوں کے بغیر مجھے میرا گزارا نہیں، میری غذا حلوہ پراٹھا نہیں ہے، میری غذا روزہ ہے الحمدللہ. آپ دیکھیں نا عام ملاقات جب ہوتی ہے کوئی مخصوص روزے کا دن بھی نہیں ہوتا، لیکن الحمدللہ شہری کا انتظام ہوتا ہے، شہری کے پاس تقسیم کرتے ہیں اور اس طرح بھائی ہے کہ ڈھیر سارے روزے رکھتے ہیں عام ملاقات، جیسے ہفتے کو عام ملاقات تو اتوار صبح روزے کا کارڈ تقسیم ہوتا ہے، جن کو رکھنا ہوتا ہے وہ لیتے ہیں کارڈ دکھا کے تشریف لے آتے ہیں، تو موقع ہوتا ہے تو میں خود ان کو سحری کرواتا ہوں، ورنہ ٹائم تنگ ہوتا ہے تو اسلامی بھائی پیش کر دیتے ہیں، تو جیسا موقع اکثر میں خود بھی پیش کرتا ہوں سحری. مجھے اس میں بس مزہ آتا ہے، سرور آتا ہے، روزہ رکھیں تو مزہ آتا ہے. اب اس کا الحمدللہ مطلب یہ کہ کرم کی بات ہے، اللہ کرے سبھی کو روزوں سے پیار ہو جائے. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وسلم صلوا على النبي.
یہ جاتے ہیں اس کے بارے میں بھی وضاحت فرما دیجیے.
شش عید شوال المکرم کے چھ روزوں کو یا تو کہا جاتا ہے یا ان روزوں کے بعد بعض لوگ عید مناتے، اگرچہ اس عید کی کوئی اصل نہیں ہے لیکن یار ممانعت بھی نہیں ہے، مناتا ہے جو تو مناتا ٹھیک ہے مباح اس کے لیے. تو یہ جو عید کے مہینے میں شوال المکرم میں چھ روزے رکھے جاتے ہیں اس کی فضیلت بہت ہے. ایک یعنی کہ جو چھ روزے رکھتا ہے اس نے گویا پورے دہر یعنی زمانے کے روزے رکھے، جس نے رمضان شریف کے روزے رکھے پھر شوال کے چھ روزے رکھے، اس کا مطلب یہ کہ ایک نیکی کی دس نیکیاں ہیں، تو یہ بھی حساب لگا کر چھ روزے کے ساٹھ روزے بن گئے، ایک رمضان کے دس مہینے بن گئے، تو یوں مطلب نہیں کہ سال بھر کے روزوں کا ثواب ہاتھ آتا ہے. اس میں یہ ضروری نہیں کہ یعنی عید کو تو اور حرام روزہ ہو تو غالباً سبھی جانتے ہوں گے، عید الفطر کو روزہ حرام، عید کے دوسرے ہی دن سے روزہ شروع کر دینا یہ بھی ضروری نہیں ہے، چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ پورے مہینے میں جب بھی رکھیں، شوال المکرم کے آخری چھ دن دے گئے جب رکھ لیے، یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن، ایک دن چھوڑ کے رکھیں، دو دن چھوڑ کے ایک دن رکھیں، جس طرح بھی عید کے بعد پورے مہینے میں جب بھی رکھیں اختیار ہے، انشاءاللہ عز و جل ثواب کا انبار لگ جائے گا، لگے ہاتھوں نیت بھی کر لیجیے انشاءاللہ عز و جل. ان کا ذوق پیدا کرنے کے لیے نفلی روزوں کا فیضان رمضان میں پورا ایک باب ہے نفلی روزوں کے فضائل، اس کو آپ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے، یہ چشید کے فضائل میں اس میں دیگر مخصوص دنوں کے فضائل ہیں، انشاءاللہ آپ کو روزے رکھنے کا بہت جذبہ بھرے گا انشاءاللہ عز و جل، آپ اس کو پڑھ لیجیے موقع نکال کر، کہیے انشاءاللہ عز و جل. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا عليه.
رمضان المبارک کا غم داد دے رہے اس کا طریقہ کیا ہے؟
ہاں، رمضان المبارک کا غم تا دیر رہے اس کا طریقہ، ایک تو وہی عرض کیا کہ گھر کو نہ کھینچو، نہیں جاتا نہیں جاتا، میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا، قافلے میں سفر کرے الحمدللہ تو بہت اچھی بات ہے، اگر قافلے کا ترکیب نہیں بنی تو کم از کم چاند رات میں گزار لے، عید کی نماز پڑھ کے گھر چلا جائے، لیکن کچھ مزید وقت رات کو، یہاں کی جو کیفیت چاند رات کی ہوتی ہے نا ملاقاتوں کے بعد، وہ مطلب بہت دل ہلا دینے والی ہوتی ہے، میں اس کا مطلب آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا، یعنی اگر میں مبالغہ کروں تو مجھے شاید یہ میں کہہ سکوں کہ مجھے ایسا ڈر لگ رہا ہے کہیں میرا دم نہ ٹوٹ جائے، بھلے ہوتوں میں مسکرا جائے، لیکن اتنا صدمہ کہ بس کچھ سمجھ نہیں آتا. میرے ساتھ کیا ہوتا ہے، اب میرے ساتھ جو اسلامی بھائی ہیں باب المدینہ کے، وہ بیچارے اپنے گھروں پہ چلے جاتے ہیں، گھر پہ تو جائیں گے چاند رات کو، وہ بھی چلے جاتے ہیں، آپ لوگ بھی سب چلے جاتے ہیں، بتیاں بھی ساری بجھ جاتی ہیں، اور جو پھر مجھ پر گزرتی ہے وہ میں جانتا ہوں. ارے جب اتنی رونقوں کے بعد اچانک سنسان ہو جائے سما تو کیا گزرے، آپ تو گھروں پہ جائیں گے تو بچوں میں ملیں گے، بھائی بہنوں میں ملیں گے، دوستوں میں ملیں گے، تو آپ کو شاید ہو سکتا ہے پتہ بھی نہ چلے، میرا معاملہ دوسرا، تو مجھے بہت مطلب یعنی کہ بہت زیادہ مطلب کیا کہیے، امتحان یا صدمہ یا جو بھی کہیے وہ چاند رات کو، شاید پورے سال میں اتنا صدمہ نہیں ہوتا جتنا چاند رات کو، میری کیفیت جو ہے وہ میرا دل جانتا ہے خدا کی قسم، خصوصاً پچھلی چاند رات کو جو مجھ پر گزری ہے نا، اس کو یاد کر کے بارہ سال بھر تک میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ایسی کیفیت تھی کہ بس میں ایسا لگتا ہے میں زندہ بچ گیا، پتا نہیں کیا ہو رہا تھا، مجھے اتنا صدمہ تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میرا بس چلتا تو میں رمضان کو بس کسی طرح بھی اپنی ساری متاع عزیز لٹا کر رمضان سے ریکویسٹ کرتا کہ میرے ساتھ رہے یا مجھے اپنے ساتھ رکھ لیا، مگر ظاہر ہے کہ ہمارے بس کا روگ نہیں، رمضان نے اندر اس پہ جانا ہی جانا ہے، ہر صورت میں جانا ہے، اور یہ بھی اللہ تعالی کا احسان ہے، اگر سارا سال ہی رمضان وہ ہمارے لیے رکھتا تو ہم شاید مطلب اس کی قدر نہ کر پاتے، ہم سارا سال روزے نہ رکھ پاتے، ہم سارا سال تراوی نہ پڑھ پاتے، جیسے پانچوں ٹائم روزانہ نمازیں ہیں تو اس معاملے میں لوگوں کی سستی آپ کے سامنے ہے، اور ایک مہینہ رمضان دیتا ہے تو بھوکے پیاسرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں، کہ حدیث پاک میں ہے نا کہ تم جانتے کہ رمضان کیا ہے تو تم تمنا کرتے کاش سارا سال ہی رمضان ہوتا، الحمدللہ مطلب حدیث پاک اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فرمان پر ہمارے منہ میں پانی آ رہا ہے، رمضان اتنی عظمت والا ہے کہ سارا سال ہم چاہتے کہ ہمارے پاس ہوتا، تو رمضان مجھے اتنا اچھا لگتا ہے، اتنا پیارا لگتا ہے، اگرچہ میں قدر نہیں کر پاتا لیکن مجھے میٹھا بہت لگتا ہے رمضان. آپ لوگ گواہ رہیے نا. یہ غم کو تازہ رکھنے کے لیے حاجی احمد رضا نے یاد دلایا کہ زبان کا قفل مدینہ، بالکل تجربے کے بعد جہاں بولنا شروع کیا غم جو ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب تک نہیں بولتے قفل مدینہ لگاتے کچھ بھی نہیں بولتے. ہاں جہاں شریعت نے واجب کیا وہاں تو بولنا ہے، جہاں سنت ہے بولنا وہاں بھی بولنا ہے. السلام علیکم کہا تو زبان سے وعلیکم السلام اتنی آواز سے کہنا واجب ہے کہ سلام کرنے والا سن لے. چھینک آئی اس نے مسلمان نے الحمدللہ کہا، اب واجب ہے کہ یرحمک اللہ کا دیے تو بولنا ہی ہے اور زبان ہی سے بولنا ہے. یہاں قفل مدینہ یہی ہے کہ زبان سے بولے. اسی طرح مطلب کوئی ایسا مسئلہ آپ پڑھا کہ وہ آپ کو زبان سے بولنا ضروری ہے، لکھ کر گزارا نہیں ہوگا. جیسے وعلیکم السلام لکھ کر گزارا نہیں ہوگا، سامنے والے نے زبان سے کہا تو ہمیں بھی زبان سے کہنا ہے. تو اگر شریعت کا مسئلہ پوچھا تو لکھ کر جواب دینا ہے تو ممکن. یہ وہ عالم کے لیے، مطلب ہر ایک کو تو نہیں پوچھتے لوگ مسائل. تو جہاں لکھ کر گزارا ہو جائے گا وہاں لکھ کر کر لے، جہاں نہیں چلتی کاری تو وہاں بول زبان سے بولے، مگر کم الفاظ بولے، سنجیدگی کے ساتھ بولے. جہاں کہہ کا بلند کیا غم نکلا، دو چار کہکے اور لگائے تو شاید رمضان کو بھی بھول جائیں گے، بتا بھی نہیں چلے. اس لیے مطلب قفل مدینہ یہ مجھے بہت تجربہ ہے، سفر مدینہ بھی تجربہ ہے. قفل مدینہ لگاتے ہیں بہت ہی سرور آتا ہے، بہت ہی مطلب عجیب کیفیت ہوتی ہے. مدینہ شریف سے آ کر جب تک نہیں بولتے، ایک بار مدینہ شریف سے آنے کے بعد تقریباً 15 دن تک میں نہیں بولا تھا، تقریباً یعنی کہ الا کوئی سلام کا جواب دے دیا مدینہ انشاء اللہ، یا کوئی سخت ضروری کلمات الفاظ کہوں تو کہوں، ورنہ میں بالکل ہی چپ سا دیا تھا. اور وہ دن بڑے سرور کے ہوتے ہیں جب یعنی کہ قفل مدینہ لگتا ہے. اب میرا مسئلہ یہ کہ میری عوامی تحریک ہے اور عوام سے واسطہ بھی، تو اس لیے مجھے بولنا بھی پڑتا ہے جب تک عوام میں ہوتا ہوں. ہاں جب میں پھر اپنے گھر میں یا ملک سے باہر، تو وہاں ملک سے باہر بھی تنہائی ہوتی ہے، ایک سہ و ساتھ ہوتے ہیں، تو لگتا ہے قفل مدینہ تو الحمدللہ لگتا ہے ایک پورا پورا دن، کئی کئی دن بعض اوقات ایک لفظ بھی بولنے کی نوبت نہیں آتی، ٹیلی فون بھی اٹینڈ نہیں کرتا. جب دھن چڑھتی ہے بولتا ہوں تو پھر بولتا چلا جاتا ہوں، جیسے ابھی بولتا چلا جا رہا ہوں. لیکن یہ اچھا بولنا جو ہے یہ خاموشی سے افضل ہے الحمدللہ. تو اس وقت جو میں بول رہا ہوں اللہ قبول فرما لے، یہ خاموشی سے افضل ہے کہ الحمدللہ، مطلب یہ سب نیکی کی دعوتیں ہیں الحمدللہ. تو کوشش فرمائیں کہ رمضان شریف کے غم میں زبان جو ہے وہ گنگ ہو جائے، بولے صرف اچھا بولے. ہاں گھر میں جائیں گے تو بولنا پڑے گا کہ گھر والے اشارے نہیں سمجھیں گے آپ کے، بولے کم بولے، سنجیدہ رہے، وہ آپ کو مار نہیں ڈالیں گے. میں جب ایک میں آج سے نہیں رمضان پہلے سے میرا مطلب یہ ہے کہ مزاج جو ہے نا وہ رمضان سے محبت بہت پرانی ہے الحمدللہ. تو میں گھر پہ بھی جاؤں نا، جب چاند رات کو جب جاتا بھی تھا تو گھر والے میں بولتا نہیں تھا، تو گھر والے بھی سمجھتے تھے کہ اب یہ بس اس کو چھیڑنے جیسا ہے، میری چل جاتی تھی گاڑی الحمدللہ. والله تعالى اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلى الله تعالى عليه وسلم. صلوا
حضور یہ ارشاد فرمائیے، اعتکاف ختم ہونے پر آپ گھر کیوں تشریف نہیں لے جاتے؟
اس کا سبب پہلے عرض کر چکا ہوں، عید کے یعنی کہ ایک تو مطلب مجھے رمضان کے بعد رمضان کا غم اتنا غالب ہوتا ہے کہ خوشیاں بس مجھے میرے مطلب میرے میرا جہاں تک تعلق ہے مجھے بس کیا کہوں میں. جیسے عید کے دن خوشی ظاہر کر رہا تھا، لیکن جب سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے سنا نا، میری کیفیت چینج ہوئی. بہت پہلے داؤد ثانی سے بھی پہلے غالباً یہ واقعہ میں نے ایک سنی عالم سے سنا تھا بیان میں، تو پھر اب تو کتاب میں بھی پڑھا، میں نے کتاب میں ہے وہ واقعہ، اور فیضان سنت میں بھی ہے وہ واقعہ، فیضان رمضان میں بھی ہے، کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عید کے دن کچھ احباب ملنے حاضر ہوئے تو رونے کی آواز آ رہی تھی، دروازہ کھلا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہے تھے. گھبرا کر عرض کیا کہ حضور آج تو خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، یہ گریہ وزاری کیسے، یہ رونا دھونا کیسا؟ فرمایا کہ بے شک آج خوشی کا دن ہے، مگر ان مومنوں کے لیے جن کی طاعتیں، عبادتیں، روزے، تراویح اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے، اور میں نہیں جانتا کہ میری عبادتیں آیا قبول ہوئیں یا رد کر دیں، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ فاروق اعظم اور ان کی عبادتیں قبول نہ ہو، یقیناً قبول ہو، عاجزی تھی کہ ہم جیسوں کے لیے درس کے لیے، کہ ہم لوگ مطلب نہ ہمیں روزہ رکھنا آتا ہے، نہ نماز پڑھنی آتی ہے، نہ تراویح میں دل لگتا ہے، کوئی سی عبادت میں دل ہی نہیں لگتا ہمارا، رمضان میں بھی گناہوں کا سلسلہ ہے، اور پھر مطلب یعنی کہ رنگ برنگے کپڑے پہن کر ہم مطلب یعنی کہ جس طرح غفلت کے ساتھ خوشی مناتے ہیں، خوشی ہو بے شک، ہماری خوشی غفلت کے ساتھ ہوتی ہے، ہماری خوشی تفریح گاہوں کے بغیر پوری نہیں ہوتی، ہماری خوشی فینسی کپڑوں کے بغیر پوری نہیں ہوتی، ہماری خوشی قہر قہر لگاتے ہوئے اور مطلب جس انداز میں لوگ خوشیاں کرتے ہیں، یہ آپ کو پتا ہے، وہ ایسی خوشی منانا تو یقیناً سنت نہیں ہے، جس انداز میں آج عموماً ہمارے یہاں جو میلے جھمیلے ہوتے ہیں، موت کے کنویں لگتے ہیں، تفریح گاہیں مرد اور عورت کی مخلوط یعنی کہ پٹی پڑی ہوتی ہیں ان سے، سینما گھر بھرے پڑے ہوتے ہیں، نئے نئے ڈرامے ان دنوں لگتے ہیں، تو یہ خوشی منانا تو خوشی نہیں ہے، یہ تو اپنے لیے بہت بڑا غم خریدنا ہے آخرت کے لیے، آخرت کا۔ تو یہاں جو غمگین رہے گا رمضان کے غم میں، انشاءاللہ وہ آخرت میں خوش رہے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو اس طرح اچھا میں دیکھتا تھا کہ عید کے دن پوزیشن یہ ہوتی تھی کہ جو مطلب کبھی جس کے پاس ریڈیو بھی نہ بجے، مبالغہ ہے، وہ مطلب باہر ٹیبل نکالتا، بوتلوں کے کیرٹ رکھے ہوتے ٹھنڈی بوتلوں کے، اور بڑے بڑے ٹیپ ریکارڈر لگا کر وہ مطلب گانے چل رہے ہوتے۔ یہ کیا مصیبت ہے، یہ کہیں ایسا تو نہیں کہ شیطان رمضان میں قید تھا، ابھی آزاد ہوا، ابھی سارے استقبال میں تو مصروف نہیں ہے، اپنے کو اس میں شامل نہیں ہونا۔ تو میرا ذہن بنا کہ یار ان دنوں یہ ان گلیوں میں گھومنا اچھا نہیں ہے، بازاروں میں گھومنا اچھا نہیں عید کے دن، تو یوں میرا ذہن بنا کہ مسجد میں امن ہے، مسجد میں پڑھے، تو مسجد میں پڑھا رہتا، پھر شام کے وقت قبرستان کی طرف نکل جاتا، میں اس طرح مطلب عید گزارتا، میرے وہ کچھ نہ کچھ تو دوست مل ہی جاتے تھے اس وقت بھی، دو چار یا ایک دو مل جاتے، پھر ہم قبرستان چلے جاتے، ناتے پڑھتے، اس طرح عید کا دن گزارتے۔ اللہ اللہ۔ تو اب بڑھتے بڑھتے یہ صورت حال آپ کے سامنے الحمدللہ، تو بہت اب تو ماشاء اللہ رونق ہیں، اللہ تعالیٰ ان رونقوں کو سلامت رکھے، اور ہمارا غم بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ خوشیوں سے زیادہ سرور جو ہے نا وہ ان غموں میں آتا ہے، تجربہ شرم۔ والله تعالى اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وسلم الله تعالى عليه وعلى صلوا وسلموا۔
غم مدینہ کیا ہے اور یہ کیسے ملتا ہے؟
دراصل یہاں غم جو مرادن جیسے غم رمضان، غم مدینہ، یہ عشق کا مبالغے کا انداز ہے، یعنی اتنا زیادہ عشق کہ وہ غم کی صورت میں ڈھل جائے، جیسا کہ حضرت امام شرف الدین بوسیری رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے، انہوں نے ایک عاشق اور سائل کا مکالمہ پیش کیا، سائل پوچھتا ہے کہ تم آپ کی آنکھوں سے خون ملے ہوئے آنسو کیوں رواں ہیں، آپ کا چہرہ زرد کیسے پڑ گیا، گال کیسے پچک گئے، آنکھیں کیسے مطلب اندر جاتی نظر آ رہی ہیں، اور آپ انتہائی مطلب افسردہ کیسے ہیں؟ تو وہ سوالات کرتا ہے، عاشق اپنی کیفیت چھپاتا ہے، آخر کار مطلب جب وہ اصرار کرتا ہے تو عاشق بولتا ہے، نعم سرا طیف من اهوا فارقني والحب يعترض اللذات بالالم، جی ہاں مجھے کسی کی یاد آ گئی، اللہ کے حبیب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد آ گئی، جی ہاں مجھے کسی کی یاد آ گئی ہے، جس کی وجہ سے مجھ پر رقت طاری ہوئی ہے. بے شک محبت لذتوں کو غم سے بدل دیتی ہے, یہ شعر کا مفہوم ہے. تو عشق جب بہت زیادہ غلبہ پاتا ہے تو اس وقت یعنی کہ غم کی کیفیت کا اظہار ہوتا ہے. جیسے آپ اپنے کسی عزیز سے بہت دنوں کے بعد ملیں گے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں گے, یہ ہوتا ہے. یا بہت عرصے کے بعد یا بہت دنوں کے بعد اپنے پیر سے ملیں گے, شیخ سے ملیں گے تو آپ کو رونا آ جائے گا, اگر محبت ہے تو. اور یہ مناظر میرا خیال ہے سبھی آپ دیکھتے رہتے ہوں گے اور ان میں سے آپ کو بھی یہ کیفیات ہوتی ہوں گی. تو دیکھ کر اپنے پیر کو رونا بلا عنوان, بظاہر بلا عنوان نہیں, دراصل اپنے پیر سے محبت بہت زیادہ ہے اور بڑے دنوں کے بعد دیکھا تو محبت نے ایک دم محبت کو اچھول کا لگا, ایک دم ابھری اور وہ آنکھوں کے ذریعے اس کا اظہار غم کی کیفیت ہوئی. تو یہ سب تقریباً محسوس کرتے ہوں گے ان باتوں کو, گھر والوں میں, اپنے مشائخ میں, اپنے علماء میں, جن سے بہت محبت ہوتی ہے تو رونا آ جاتا. تو یہی ہے غم مدینہ, یہی ہے غم رمضان کے مدینہ شریف. جو غم مدینہ کی دعا کرتے ہیں وہ گویا بہت زیادہ مدینہ کا عشق چاہتے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ اس کے لیے اس کی تجلی برداشت کر سکے یا نہ کر سکے, ضد تو بہت کرتے ہیں, لیکن حقیقت میں غم مدینہ اگر کسی کو مستقلاً مل گیا تو پھر شاید اس کا ہوش میں رہنا مشکل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی کا کرم ہے کہ وہ ہمیں عطا کر دیں جتنا عطا فرما دیں. گر وہ فرمائے عطار کیا چاہیے, گر وہ فرمائے عطار کیا چاہیے, میں کہوں گا مدینے کا غم چاہیے. والله تعالى اعلم ورسول الله اعلم وجل وصلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه. صلوا على
حضور. غنی مرشد کی تعریف بھی بیان فرما دیجیے.
یہ تو ضمناً آئی گئی کہ پیر کو مطلب دیکھ کر رونا. بعض لوگ تو مطلب آئے دن روتے رہتے ہیں, بعض لوگ بہت عرصے کے بعد آ کر دیکھتے پیر کو تو روتے ہیں, بعض لوگ پیر کو دیکھ کر روز بھی روتے ہوں گے چھپ چھپ کے دیکھ کر, یا گھر میں اپنے پیر کو یاد کر کے روتے ہوں گے, ایسے بھی ہوں گے. تو جو مطلب یعنی کہ اس طرح جس کے اندر پیر کی محبت غالب ہے اور وہ مطلب اس کو اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا, اور کچھ نہ اچھا لگتا ہے نہ کسی کا حسن اس کی نظر میں ابتا ہے, نہ مطلب اس کے گھر میں وہ سرور ملتا ہے, اس کو سکون ملتا ہے, پیر کو دیکھتا ہے تو اس کو مطلب سکون ملتا ہے, اس کو رونا آتا ہے, تو محبت کا غلبہ جو ہے وہ غم. تو غم مرشد جنہیں اپنے پیر سے حد درجہ محبت, اور یہ مطلب کسی کسی کا حصہ ہوتا ہے, سب کو نہیں ملتا. اب ایسی کیسی مطلب غم مرشد کی طلب کہ جس میں مرشد کی مسلسل نافرمانی کی جاتی رہے. ہاں یہ دیکھا ہے میں نے کہ اعتکاف میں غم مدینہ کی طلب میں بھائی کئی کئی دن تک رونا دیکھے میں نے, یا چپ بالکل پڑے رہتے. تو میں نے بہت دیکھے کمزور ہو جاتے تھے بے کھاتے, مطالبہ کچھ نہ کچھ ہوتا کہ, اور بعضوں کا کرم بھی ہوتا, بہتوں کو زیارتیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مطلب یہاں اعتکاب میں ہوئی ہیں, یعنی کہ ایسے واقعات بہت سارے میں نے تو سارے یاد بھی نہیں رہتے. کوئی لکھ کر دیتا ہے, کوئی زبانی بتاتا ہے, کوئی عیسائی بھائیوں کو لکھ کر دیتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
اولیاء کرام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی کیا ان سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے؟ ان سے مدد مانگنا اور ان کے وسیلے سے اللہ عز و جل سے دعا مانگنا کیا جائز ہے؟
انتقال کے بعد جو ہے وہ مطلب فیض ختم نہیں ہوتا, بلکہ اولیاء کرام کا فیض جو بڑھ جاتا ہے, اس لیے کہ اب تو اجر ملنے کا وقت آیا ہے. تو اجر جب ملے گا تو آٹومیٹک درجات بلند ہوں گے, جب درجات بلند ہوں گے تو خوبیاں بڑھیں گی، خوبیاں بڑھیں گی تو فیض بھی بڑھے گا. تو اولیاء کرام کوئی انتقال کے بعد ان کا وجود ختم تھوڑے ہو جاتا ہے، بلکہ ان کا وجود اللہ کی رحمت سے باقی رہتا ہے، اور یہ حضرات جو ہیں یہ مزید فیض لٹاتے ہیں. رہا یہ کہ انتقال ظاہری کے بعد انبیاء اور اولیاء کرام سے مدد چاہنا یا مدد حاصل ہونا، یہ اتنا آسان سا مسئلہ ہے، اگر کوئی تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرے نا تو اس کا مسئلہ حل ہو جائے. میں تو ایک بہت ہی مطلب موٹے الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور الحمدللہ کافی لوگوں کی سمجھ میں آ جاتا ہے. مدد کی تعریف ڈیفینیشن کیا؟ دوسرے کو فائدہ پہنچانا، یہی مدد ہے نا، چاہے وہ رقم سے فائدہ پہنچایا، کسی چیز ذریعے سے بھی کسی کو فائدہ پہنچانا، مثلا کسی کو اچھا مشورہ دینا، یہ بھی فائدہ پہنچانا ہے. اب معراج کی رات، آپ کو معلوم ہوگا کہ 50 نمازیں فرض ہوئی تھی. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب حضرت موسیٰ علی نبینا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام کے پاس سے گزرے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت ہوئی، 50 نمازوں کا تذکرہ ہوا، تو موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ یہ 50 نمازیں زیادہ ہیں آپ کی امت کے لیے. حدیث کا مضمون عرض کر رہا ہوں، آپ اس کو کم کروا لیجیے. تو سرکار بارگاہ پروردگار عز و جل میں حاضر ہوئے، کچھ کم ہو گئی، واپس آئے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ کچھ اور کم کروا لیجیے، تو یہاں تک کہ کم ہوتے ہوتے 5 رہ گئے. یہ تو عام طور پہ آپ سنتے رہتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ 50 نمازوں کی 5 نمازیں کس کی مدد سے ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد سے ہوئی نا، ان کے مشورے سے ہوئی نا. تو موسیٰ علیہ السلام کو وصال کیے ہوئے صدیاں گزر گئی تھی، بلکہ ہزاروں سال بیت گئے تھے. تو اتنی طویل مدت پہلے آپ دنیا سے پردہ فرما چکے تھے، اس کے باوجود معراج کی رات اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے مشورہ کیا، مشورہ دیا، اور ہم گناہگاران امت کی مدد کی. یہ مدد کہلائی، کوئی انکار کرتے ہیں مدد نہیں ہے تو میں مان لیتا ہوں، سوال ہی نہیں ہے، کوئی ثابت کر نہیں سکتا کہ اس کو مدد نہیں کہتے، تو پھر بتائیے مدد کس کو کہتے ہیں. اگر مدد رقم دینے کو کہتے ہیں تو پھر بھی سارے مدد مانگتے ہیں، چندہ سب مانگتے ہیں نا، جو مدد کا اقرار کرتا ہے وہ بھی مانگتا ہے چندہ، جو مدد کا انکار کرتا ہے وہ بھی چندے کے اشکال لگا کے گھومتا رہتا ہے، زکات فطرہ صدقات مانگتا ہی رہتا ہے. تم بھی تو مالداروں سے مانگتے ہو، سرمایہ داروں کے دھکے کھاتے ہو، ان کی خوشامدیں کرتے ہو، تو مالداروں سے مدد مانگنا، چندہ مانگنا، تو اس میں کوئی حرج نہیں، اس لیے کہ تمہیں اس کی ضرورت ہے. اور ہم اگر اولیاء کرام سے اللہ کی عطا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے اجازت بخشی ہے، اس وجہ سے ہم اولیاء کرام سے مانگتے ہیں، تو اعتراض کیوں؟ تفصیل پڑھنا چاہیں تو جنات اور منع کی لاش، خوفناک جادوگر، یہ 3 میرے رسالے ہیں، الحمدللہ وہ پڑھ لیجئے، تو انشاءاللہ یہ مسئلہ بالکل حل ہو جائے گا آپ کا انشاءاللہ جل جلالہ. مکتبۃ المدینہ سے رسالے مل جائیں گے آپ کو، ایک ہی رسالہ لے لیں جنات کا بادشاہ، اسی میں انشاءاللہ پڑھیں گے تو آپ کا وسوسہ دور ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلوا علی الحبیب.